أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی خدمت میں حاضر ہے پروگرام پیام رحمان لے کے سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے. ناظرین اس پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی مختلف سوروں کا تعارف پیش کرتے ہیں اور پچھلے ہفتے آپ کی خدمت میں سورہ تکویر کا تعارف پیش کیا تھا اور اس کا سلسلہ جاری و ساری ہے. اور اس سلسلے میں ہمارے ساتھ جو مہمان تشریف فرما ہیں جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب جو سورہ تکویر کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے. لیکن پہلے سورہ تکویر کی ابتدائی چند آیات کی تلاوت اور ان کا ترجمہ سنتے ہیں.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم.
به نام خدای رحمان و رحیم. جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب حملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی اور جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے اور جب سمندروں کو جوش میں لایا جائے گا اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی اور جب زندہ درگور لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ میں ماری گئی اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے اور جب آسمان اکھاڑ دیا جائے گا اور جب جہنم بھٹکائی جائے گی اور جب جنت قریب لائی جائے گی اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے. نہیں میں قسم کھاتا ہوں پس پردہ جانے والے ستاروں کی جو روانی کے ساتھ چلتے ہیں اور چھپ جاتے ہیں اور قسم کھاتا ہوں رات کی جب وہ جانے لگتی ہے اور صبح کی جب وہ پھوٹتی ہے کہ یقیناً یہ قرآن معزز فرستادہ کا قول ہے.
اللہم صل علی محمد وآل محمد.
ناظرین آپ کی خدمت میں سورہ تکویر کی تلاوت پیش کی جا رہی تھی اور ساتھ میں اس کا ترجمہ بھی اور یقیناً ہم سب نے اس سے استفادہ کیا, آپ نے بھی استفادہ کیا ہوگا. آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام پیام رحمان کے ساتھ ہمارے مہمان جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب نے پچھلے پروگرام میں سورہ تکویر کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور ہم چاہتے ہیں کہ آج بھی اسی سلسلے کلام کو جو آیات رہ گئی ہیں اس سلسلے میں گفتگو ہو اور آگے بڑھاتے ہیں گفتگو کو. میں چلتا ہوں ان کی خدمت میں اور سب سے پہلے سلام عرض کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
حسنی صاحب آپ کو ہم ہمیشہ زحمت دیتے ہیں اور ماہ مبارک رمضان بہت نزدیک ہے. شاید ماہ مبارک رمضان میں یہ ہمارا پروگرام نشر نہ ہو بلکہ پھر ماہ مبارک رمضان کے اسپیشل پروگرام ہیں جو نشر ہوں گے سحر عالمی نیٹورک سے, لہٰذا شاید رمضان المبارک سے پہلے یہ ہمارا آخری پروگرام ہے اور اس کے بعد پھر ماہ مبارک رمضان کے بعد انشاءاللہ آپ کو زحمت دیں گے، تو ناظرین کو بھی اس کی اطلاع ضمناً مل گئی. تو بہت بہت شکریہ کہ آپ کا کیا تشریف لائے. ہم گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں کہ سورۃ تکویر میں پروردگار عالم نے قیامت کی نشانیوں کا ذکر کیا، اذا الشمس کورت و اذا النجوم انقدرت، کہ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، جب ستاروں کی روشنی ختم ہو جائے گی، وہ بے نور ہو جائیں گے. اس کے بعد ان نشانیوں کے بعد پروردگار نے ایک آیت جو نازل کی ہے اس سورے کے اندر، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. زمانہ جاہلیت میں لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، تو اس کے اسباب کیا تھے، عوامل کیا تھے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وهو خیر الناصر المعین، الحمد لاہلہ وصلاۃ علی اہلہ. میں آپ کی خدمت میں اسی طرح سے محترم و معزز پیام رحمان کے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں.
علیکم السلام.
اور پیشہ پیش جو ہے وہ ماہ مبارک کے رمضان کی آمد کی جو ہے وہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ ہم کو جو ہے اس ماہ قرآن میں کی کہا گیا کہ ہر چیز کی ایک بہار ہے، اور ماہ رمضان جو ہے وہ قرآن کی بہار ہے. اللہ جو ہے ہمیں اپنی اس کتاب کو پڑھنے، اسے سمجھنے، اس میں غور و فکر کرنے، اس کی تعلیمات کو اپنے اندر جو ہے وہ عملی کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
اللہ آمین یا رب العالمین.
جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے جو آپ نے ابھی کیا ہے، تو یہ آیہ کریمہ جو نازل ہوئی ہے اس کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں یہ ذکر ہوا ہے، مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ مختلف اس کے اسباب و علتیں بیان کی گئی ہیں اس کے شائع نزول. خیر اس کا میں نے ذکر کر دیا تھا، آج یہ کہ خود وہ اسباب و عوامل کیا تھے کہ جس کی بنیاد پر جو ہے وہ جاہلیت میں لوگ جو ہے وہ اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ مسئلہ اتنا اہم تھا کہ جس کو قرآن مجید نے ذکر کیا ہے، اس بات کو میں عرض کرتا چلوں. اور یہاں تک ملتا ہے تاریخ میں کہ ایسا نہیں تھا کہ ہر قبیلہ یہ کام کرتا تھا، بعض قبیلے یہ کام کرتے، لیکن مسئلہ اتنا اہم تھا کہ قرآن مجید نے اس کو خاص طور سے ذکر کیا. اور یہاں تک ملتا ہے کہ جب وہ جو حاملہ عورتیں ہوتی تھیں، جو پریگنٹ خواتین ہوتی تھیں، ان کے جب حمل کا وقت آتا تھا جو ہے وہ، تو ان کو جو ہے وہ ایک ایسے گڈھے کے پاس لے جایا جاتا تھا کہ جو جہاں کے اوپر ان کو بٹھایا جاتا تھا، اور یہ دیکھتے تھے کہ اگر لڑکا ہوتا تو اس کو لے لیا جاتا تھا، اگر لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اس کو اسی گڈھے میں ڈال دیا جاتا.
اب یہ کہ ظلم کی انتہا تھی،
جی جی،
کہ وہ اپنے گھر میں بھی ولادت کے لیے
جی اس طرح کا
جو ہے وہ تیار نہیں تھے،
بے شک. اب یہ کہ اس کے اسباب و عوامل کیا تھے، ایک وجہ تو
ہاں ظاہر ہے کہ آخر اتنا صفاق عمل
جی
وہ انجام دیتے تھے کہ وہ یہ بھی دیکھنا نہیں چاہتے تھے کہ بچہ ہو یا بچی ہو،
جی جی،
کہ گھر میں ولادت ہو.
جی
ایک گڑھے کے پاس عورت کو لے جاتے تھے، وہاں اگر بیٹا ہے تو اس کو لے آتے تھے اپنے گھر، اور اگر بچی ہے تو وہیں اس کو دفن کر کے آ جاتے.
جی جی.
تو اس کی وجوہات کیا؟
جی جی، ایک وجہ اس کو بیان ہوئی ہے وہ اقتصادی جو صورتحال تھی، وہ یہ سوچتے تھے کہ اگر لڑکی ہوئی تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہمارے اقتصاد میں مفید ثابت نہیں ہوگی، معیشت بہتر نہیں ہوگی اس کے، لیکن جو لڑکا ہوا بڑا ہوگا ہمارے لیے مددگار ثابت ہوگا، جیسے آج بھی بعض جگہوں پہ یہ جہلانہ تصور پایا جاتا ہے. دوسری وجہ یہ ہوتی تھی کہ کیونکہ جنگیں اس وقت بہت ہوا کرتی تھیں، تو لوگ یہ سوچتے تھے کہ اگر جنگ واقع ہوتی ہے اور ہماری لڑکیوں کو جو ہے وہ قیدی بنایا جاتا ہے تو یہ ہمارے ناموس کا مسئلہ ہوگا، وہ قیدی بنائی جائیں گی اور اس کو دشمن جو ہے وہ اپنے ساتھ قید کر کے لے جائے گا،
غیرت کا مسئلہ ہوتا.
جی یہ دونوں عوامل ایک اہم عامل اور ایک اہم سبب میں جمع ہوئے تھے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ان کے نظر میں اصل میں عورت اور خاتون کی کوئی اہمیت نہیں تھی، جس کی اہمیت ہوتی تو ایسا نہ کرتے. تو اس اہمیت کا نہ ہونا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک سوتیلا برتاؤ کرنا، یہ سب بھی عوامل تھے، لیکن ان سب کے عوامل جو پلٹتے ہیں ایک سبب کی طرف کہ جو ان کی نظر میں عورت کی اہمیت کا نہ ہونا. اب یہاں کے اوپر
یعنی عورت کو وہ بے ارزش
جی جی
سمجھتے تھے اور بے قیمت سمجھتے،
بے قیمت سمجھتے،
کوئی قدر و قیمت نہیں.
جی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی. البتہ یہاں کے اوپر ایک لمحہ فکریہ ہے، ہمیں دیکھتے ہیں کہ زمانۂ جاہلیت میں لوگ جو ہے وہ ایسا کام کرتے تھے، اور یہ اس وقت کرتے تھے کہ جب بچی پیدا ہو جاتی تھی، لڑکی پیدا ہو جاتی، لیکن اس زمانے میں کہ جو ایک طرح سے ایک ماڈرن زمانہ کہا جاتا ہے، اور بہت سی جاہلیت کی چیزیں جو ہے دوسری شکل میں جو ہے وہ بدل کے آج جو ہے وہ
ایک نئے انداز میں آج موجود ہے،
آج موجود ہیں
صحیح.
ان میں سے ایک وجہ
سائنس نے، سائنس نے، ٹیکنالوجی نے اس کو جو ہے وہ اور بھی پنپنے کا موقع دیا ہے.
جی ظاہر سی بات ہے کہ وہ خود خواتین اور نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ کیا مسئلہ ان کے ساتھ کیا. مثلا پہلے بھی ارزش نہیں تھی، آج بھی ہم دیکھیں کہ بہت سے ممالک میں جو ہے وہ عورت کو ایک کھلونے کے طور پہ، ایک ایسے مثلا ایک وہ کھلواڑ ہیں، ایک بس سجانے کی چیز ہیں، ایک جو ہے کوئی یعنی کوئی بے ارزش طریقے سے ان کو بظاہر ان کو خوش کیا جا رہا ہے کہ بے ارزش طریقے سے جو ہے وہ
جینس کی صورت میں جس طرح اور چیزیں بیچی جاتی ہیں، جناس بیچی جاتی ہیں، ان خواتین کو بھی ایک جنس کی صورت میں، ایک فروخت کرنے والی چیز کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے.
ہاں تو اس کے بہت سے مصادیق ہیں، اس کا وقت نہیں، ایک مفصل موضوع ہے. لیکن میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت زمانے جاہلیت میں پیدا ہونے کے بعد دفن کرتے تھے، لیکن آج ہمیں دیکھتے ہیں کہ چونکہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے، اس کی وجہ سے ہمیں دیکھتے ہیں کہ پہلے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ جو پیدا ہونے والا ہے وہ لڑکا ہے لڑکی. تو بعض ایسے ممالک ہیں جہاں پہ تو یہ چیز قانونی ہے کہ وہاں پہ ابارشن کی اجازت ہے، وہاں پہ جو ہے وہ حمل کے سخت کرنے کی اجازت ہے. تو وہ پہلے ہی پیدا ہونے سے پہلے ہی جو ہے وہ اگر لڑکی ہوتی تو اس کو حمل کو ساقط کر دیتے ہیں، سخت کر دیتے ہیں، ابارشن اس کا کر دیتے ہیں. اس وقت کی جاہلیت میں اور یہ ماڈرن جو جاہلیت ہے اس میں فرق ہے کہ اس کو پیدا ہونے کے بعد جو ہے وہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتے تھے، اور آج پیدا ہونے سے پہلے ہی جو ہے اس بچی کے ساتھ، اس لڑکی کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے. اس لیے اسلام آیا، اس نے آنے کے بعد اسلام کو ارزش دی. یہ آئے کریمہ جو ابھی تلاوت کی آپ نے، اس میں کہا جا رہا ہے کہ کس جرم میں جو ہے اس سوال کیا جائے گا کہ کس جرم میں جو اس کو قتل کیا، بھی ائی ذنب قتلت، کس جرم میں جو ہے وہ اس کو قتل کیا گیا. اور اس مسئلے کو قرآن مجید نے حشر و نشر کے مسئلے کے پہلے ذکر کیا ہے، جو اہمیت بتا رہا ہے کہ اسلام کی نظر میں عورت کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. ایک بے گناہ کے قتل کی جو ہے وہ اسلام کی نظر میں کتنی اہمیت ہے، کہ جو حشر و نشر جو اہم ترین مسائل ہیں اسلام کے ہے، اس کے ذکر سے پہلے جو ہے وہ بے گناہ کے اور خاتون اور جو بے گناہ قتل کر دی جاتی تھیں لڑکیاں، ان کا ذکر کر رہا ہے. تو خلاصہ کلام یہ کہ عورت کا ان کی نظر میں بے ارزش ہونا ایک اہم سبب تھا اس کی بنیاد پر جو ہے وہ بچیوں کو، لڑکیوں کو قتل
اور وہ اقتصادی مسائل یا جنگ میں مردوں کی ضرورت پڑتی ہے اور عورتیں جو ہیں وہ اسیر ہو جاتی
اسیر ہو جاتی
تو یہ سب بات کے مسائل.
جی بات کے مسائل. ہاں
بالکل. قبلہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بھی جب بعض اس طرح کے واقعات ہوئے، یا کسی صحابی، ایک واقعہ ہے کہ کسی صحابی نے اسلام لانے کے بعد زمانہ جاہلیت کے بارے میں اپنا واقعہ سنایا پیغمبر کے سامنے کہ میں نے اپنی ایک بچی کو دفنایا، پھر اس طرح سے.
جی جی جی.
تو پیغمبر نے ان کے اشک مبارک جاری ہوئے، گریہ کیا باقاعدہ، اور کئی دفعہ پیغمبر نے یہ واقعہ سنا. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پیغمبر کو بھی کتنا درد تھا، کتنا قلق تھا کہ یہ واقعہ، اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیے تھے. اور پیغمبر اکرم نے ان چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کی باقاعدہ عملی طور پر، اور قرآن نے بھی اس کی تاکید کی.
یقیناً اس میں کوئی شک نہیں، میں آپ کی بات کی تکمیل کروں کہ جب اسلام آیا تو اس نے آ کے عورت کو اس کا مقام دیا، اس کی حیثیت دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ عورت کا اسلام میں کیا مقام ہے. انہوں نے اپنی بیٹی کا احترام کر کے ان کے لیے جو ہے وہ ارزش قائل ہو کے، ان کے لیے اتنی فضیلت کی حدیثیں بیان کر کے بتایا کہ دیکھو عورت کی کتنی اہمیت ہے اسلام، خاص طور سے کہ عورت با کردار ہو، با کیریکٹر ہو، تو کتنی اس کی عظمت ہے اسلام. اسلام میں نہ مرد ہونا فضیلت کا حامل ہے نہ عورت ہونا، بلکہ اسلام کی نظر میں دونوں انسان ہیں. بس جس کا جتنا کیریکٹر اچھا ہوگا، جس کا زیادہ کردار اچھا ہوگا، اتنا زیادہ جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہے. نہ مرد کو مرد ہونے کی وجہ سے ارزش ہو، قدر و قیمت اس کی ہے، نہ عورت جو ہے وہ عورت ہونے کی وجہ سے ایسا نہیں کہ بے ارزش ہو. دونوں کا احترام ہے، بس شرط وہی لگائیے کہ ایمان اس کے اندر پایا جاتا ہو اور عمل صالح اس کے اندر.
یعنی یوں کہا جائے کہ پروردگار کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جو دوڑ اور جو مقابلہ پروردگار نے رکھا ایمان اور عمل صالح کے ذریعے، اس میں چاہے مرد آگے بڑھ جائے چاہے عورت آگے بڑھ جائے، اس میں کوئی پابندی اور کوئی قید نہیں ہے. دونوں اس دوڑ میں حصہ لے سکتے ہیں پروردگار کے تقرب کے لیے. قبلہ بہت خوبصورت نکات ہے یقیناً، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے بعد کی جو آیات ہیں، آیت نمبر 10 سے لے کے آیت نمبر 13 تک، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان 3-4 آیات کی تلاوت بھی کر لوں تاکہ تلاوت کا ثواب بھی ہمیں حاصل ہو.
بسم اللہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ دو آیات جن کا ابھی آپ نے ذکر کیا اور اس حوالے سے گفتگو کی، ان کے بعد کی جو آیات ہیں، آیت نمبر 10، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، یہ جو چار آیات ہیں ان میں پھر سے کچھ نشانیوں کا ذکر ہو رہا ہے. ابتدائی آیات میں تقریباً آیت نمبر 7 تک کچھ نشانیوں کا ذکر تھا، اور اس میں بھی کچھ نشانیوں کا ذکر ہے. بیچ میں دو آیات لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کے حوالے سے،
جی جی.
تو یہ جو نشانیاں بعد میں بیان کی گئی ہیں آیت نمبر 10 سے لے کے 13 میں،
جی.
اور 1 سے 7 تک میں جو نشانیاں بیان کی گئی، ان نشانیوں میں آپس میں کیا فرق ہے؟ یعنی کوئی خاص نشانیاں ہیں اور یہ کچھ الگ نشانیاں،
جی
ہیں؟
جی. یقیناً جو ہے وہ یہ جو دو قسم کی نشانیاں بیان کی گئیں، ایک تو سورہ کی ابتدا میں کہا گیا جب سورج کی خورشید کی چادر لپیٹ لی جائے گی، جب جو ہے وہ ستارے بے نور ہو جائیں گے، جب جو ہے پہاڑ حرکت میں آ جائے گا، جب وہ اونٹنیوں کو جو حاملہ اونٹنیاں ان کو رہا کر دیا جائے گا، جب جو ہے وہ وحشی جانوروں کو جمع کر دیا جائے گا، جب جو ہے وہ سمندر بھڑک اٹھیں گے، یہ سب جو نشانیاں بیان کی گئیں. اس کے بعد بعد کی جو آیتیں ہیں، یعنی کہ آیت نمبر 10 سے لے کے 13 تک، اس میں جو کہا جا رہا ہے کہ
الصحف نشرت،
نشرت جب جو صحیفے منتشر ہو جائیں گے، وإذا السماء کشطت، میں انشاءاللہ اس کی تفسیر بیان کروں گا، اور جب جو ہے وہ آسمان کی جو ہے وہ پردہ ہٹا دیا جائے گا، وإذا الجحیم سعرت، جب جو ہے وہ جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا، اور جب جنت جو ہے وہ قریب کر دی جائے گی. یہ میں نے معنی بیان، انشاءاللہ اس کی تفسیر میں اشارہ کروں گا. تو یہ نشانیاں جو ہیں اور جو ابتدائی سورے میں بیان ہوئی، اس میں ایک اہم فرق یہ ہے کہ جو ابتدائی سورے میں جو نشانیاں بیان ہوئی ہیں وہ قیامت کے پہلے مرحلے کی نشانیاں ہیں، یعنی پہلے مرحلے میں یہ واقع ہونے والا ہے، دریا ایسے ہو جائیں گے، پہاڑ اس طرح حرکت میں آ جائیں گے، سورج کی چادر اس طرح لپیٹ دی جائے گی.
یعنی وہ قیامت کے واقع ہونے کی
نشانیاں ہیں،
کہ جب قیامت آئے گی تو سورج کی یہ حالت ہوگی،
جی.
ستاروں کی یہ
کیفیت،
یعنی
دنیا
ہوگی.
کے فنا ہونے کی نشانی ہے کہ جب ہر چیز فنا اور نابود ہو جائے گی،
یعنی ابتدائے قیامت،
ابتدائے قیامت میں انسان کو بھی جو ہے کہ انسان بھی فنا اور نابود ہو جائے. اب جو نشانیاں وہ دوسرے مرحلے کی نشانیاں، کہ جب انسان کو زندہ کیا جائے گا، اس وقت کا مرحلہ ہے. اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت مثال طور پر نام اعمال منتشر ہو جائیں گے، جنت قریب کر دی جائے گی، جہنم جو بھڑکا دی جائے گی، آسمان کے پردے ہٹا دیے جائیں گے، اس کے بعد کی نشانیاں. اور میں یہاں کے اوپر ایک نقطہ ذکر کروں، دیکھیں یہ آیتیں کتنی مختصر ہیں، لیکن مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ کتنی پرمانہ ہیں، اور انسان اگر ان پر غور کرے اور توجہ کرے تو انسان کے کو بیدار کرنے کے لیے کافی ہیں. ان آیات پہ انسان اگر توجہ دے اور ان کو ان پہ واقعی غور و فکر کرے تو دیکھے کہ قیامت کے جو حالات و کیفیت بیان کی گئی،
جی.
وہ سب مجسم ہو کے اس کے سامنے آتی ہے.
یقیناً یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے حسنی صاحب، کہ انسان ہمیشہ ان آیات کی تلاوت کر کے اپنے دل کو جلا بخشے، اسے زندہ کرنے کی کوشش کرے، تاکہ انسان ہمیشہ قیامت کی یاد میں رہے، اور اس کے ذریعے، اس یاد کے ذریعے سے اپنے اعمال اور کردار کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرے. قبلہ بہت بہت شکریہ. یہاں پہ انشاءاللہ ہماری گفتگو جاری ہے، لیکن ایک وقفہ ہوگا، وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیام رحمان کے، جس میں آپ کی خدمت میں سورہ تکویر کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے. ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے.
سورہ تکویر. اور قسم کھاتا ہوں رات کی جب وہ جانے لگتی ہے، اور صبح کی جب وہ پھوٹتی ہے، کہ یقیناً یہ قرآن معزز فرستاتہ کا قول ہے، جو قوت کا مالک ہے، صاحب عرش کے ہاں بلند مقام رکھتا ہے، وہاں ان کی اطاعت کی جاتی ہے اور وہ امین ہے. اور تمہارا رفیق حضرت محمد دیوانہ نہیں ہے، اور انہوں نے اس فرشتہ کو روشن افق پر دیکھا ہے، اور وہ غیب کی باتیں پہنچانے میں بخیل نہیں ہے، اور یہ قرآن کسی مردود شیطان کا قول نہیں ہے. پھر تم کدھر جا رہے ہو؟ یہ تو سارے عالمین کے لیے بس نصیحت ہے، تم سے ہر اس شخص کے لیے جو سیدھی راہ چلنا چاہتا ہے، اور تم صرف وہی چاہ سکتے ہو جو عالمین کا پروردگار اللہ چاہے. یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواسی والاقدام، یعنی اس وقت مجرم لوگ اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے. اور جس طرح پہلے ذکر ہو چکا ہے،
وفتحت السماء فکانت ابوابا، آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اس آیت میں فرمایا کہ جنت قریب لائی جائے گی، یعنی مسافتیں سمٹ جائیں گی، وہاں زمان و مکان کا تصور نہ ہوگا جو اس دنیا میں ہے۔ جہاں اعمال کی قیمت لگ جائے گی وہاں انسان کو علم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ اس آیت اور دیگر آیات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انسان کا خود عمل حاضر ہو جائے گا، پھر اس کی قیمت لگے گی۔ اللہ نے فرمایا انہ لقول رسول کریم، کہ یقیناً یہ قرآن معزز فرستادہ کا قول ہے۔ اس رسول کریم سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں، جو صاحب عرش یعنی اللہ کے نزدیک بڑا مقام رکھتے ہیں اور آسمان میں ان کی بات مانی جاتی ہے، یعنی فرشتے ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ جس کی عالم بالا میں حکومت چلتی ہو، اس کو رسول اعظم کی خدمت پہ پیغام لے جانے کی ذمہ داری سونپنا رسول اعظم کی عظمت اور کائنات میں اس رسالت کی عظمت کی دلیل ہے۔ رسول کریم نے جبرائیل کو روشن افق پر دیکھ لیا ہے۔ ممکن ہے کہ مراد یہ ہو کہ افق اعلیٰ میں جبرائیل کو اپنی مقتدر حیثیت میں دیکھ لیا ہے۔ اس دیکھنے کی حقیقت حسی رویت کی طرح نہیں تھی، بلکہ اس حقیقت کو رسول اکرم نے اپنے پورے وجود کے ساتھ دیکھ لیا، جیسا کہ سورہ نجم میں فرمایا ما کذب الفؤاد ما رعا، یہاں قلب و بصر دونوں کی متفقہ رویت تھی۔
ناظرین، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہے پروگرام پیام رحمان لے کر، اور گفتگو ہماری ہو رہی ہے سورہ تکویر کے حوالے سے۔ ہمارے مہمان جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب ہیں جو ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں۔ حسنی صاحب، آپ ان نشانیوں کا ذکر کر رہے تھے کہ جو قیامت کے برپا ہونے کے بعد ظاہر ہوں گی۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، کہ جب نامہ اعمال جو ہے وہ سب کے نشر کر دیے جائیں گے، سب کے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے، تو فرق یہ ہے کہ وہ نشانیاں جو بالکل سورہ کی ابتدا میں بیان کی گئی ہیں، وہ قیامت کے آثار میں سے، یعنی خود قیامت کے برپا ہونے کے لیے وہ نشانیاں ہیں۔ لیکن یہ نشانیاں قیامت کے بعد جب انسان کے نامہ اعمال اور وہ جو مرحلہ آئے گا، یہ اس کی نشانیاں ہیں، جو اگر کوئی نقطہ رہ گیا ہے۔
ہم میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو آیتیں قیامت کہ دوسرے مرحلے کو بیان کر رہے ہیں جب انسان کو زندہ کیا ہے، میں چاہ رہا تھا کہ ایک جو ہے وہ سرسری نظر ان آیتوں میں ڈالتے ہیں تاکہ دیکھیں کہ آیتیں کیا بیان کرنا چاہ رہی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جو آپ نے آیت تلاوت کی تھی، اس میں یہ تھا کہ جب زندہ ترگور لڑکی سے سوال کیا جائے کس جرم میں اس کو جو قتل کیا گیا، خود اس آیت کریمہ میں ایک اہم پیغام تھا، ایک اہم نقطہ تھا، وہ یہ کہ اسلام میں مظلوم کا دفاع واجب ہے، اور مظلوم کے دفاع میں یہ ضروری نہیں کہ دیکھا جائے کہ جو ہے وہ مسلمان ہے غیر مسلمان۔ ایک کافر لڑکی کا ذکر ہے، پہلے سے بات اس وقت وہ اسلام نہیں لائے تھے جس واقع ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ قرآن اس کا دفاع کر رہے ہیں کہ کس جرم میں اس کو قتل کیا گیا۔ دوسرے یہ کہ سوال کے شکل میں کس جرم میں، یعنی کیا مطلب، یعنی سوال ہونا چاہیے، سوال سے جو ہے وہ انسانوں کے ضمیر بیدار ہوتے ہیں، خاص طور سے مظلوم ہی کے سلسلے میں۔ آج دیکھیں دنیا میں بہت سی جگہوں پہ ظلم ہو رہا ہے، تو سوال ہونا چاہیے مختلف شکلوں میں، میڈیا کے ذریعے اپنے دائرے
احتجاج کی صورت
احتجاج ہونا چاہیے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے،
مختلف شکلوں میں بہرحال انسان سوال کرے کہ کیوں ایسا ہے،
تا اس سے کیا ہوتا ہے لوگ بیدار ہوتے ہیں، لوگ حقیقت سے آشنائی ہوتی ہے۔
اور قبلہ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ مظلوم لڑکیاں، یا نہ صرف مظلوم لڑکیاں کہ جن کو دفنایا گیا، زندہ درگور کیا گیا اس زمانے جاہلیت میں، بلکہ ہر مظلوم سے، میری سمجھ میں یہ آتا ہے، ہر مظلوم کے لیے پروردگار عالم گویا وہاں پہ اس آیت کے ذریعے شاید یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ وہاں باقاعدہ ایک عدالت ہوگی جہاں مظلوموں سے سوال کیا جائے گا تمہیں تم پر کیا ظلم کیا گیا۔
بے شک بے شک،
کوئی بعید نہیں۔
اور اگر آپ کو یاد ہو، میں ناظرین نے بھی انشاءاللہ توجہ کی ہوگی، ہم نے گزشتہ پروگرام میں کہا تھا کہ اس کے اور بھی جو وجوہات اس کی آیت کے بیان کی ہیں، وہ یہ کہ اہل بیت علیہ السلام سے جو روایت ہے اس میں کہا کہ جو ہماری محبت میں قتل کیا گیا ہے اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا، کہ جو علی کے چاہنے والے تھے، جو اہل بیت کے ماننے والے تھے۔
یہ آیت ایک جامعیت رکھتی
ہے، جامعیت رکھتی ہے، کس جرم میں جو ہے وہ قتل کیا گیا، یعنی جی ہر طرح کے جو مظلوم ہوں گے ان کے بارے میں سوال ہوگا کہ یعنی یار ٹھیک ہے یہ شان نزول یہ، لیکن اور بھی اس کے مصادیق ہیں جس میں ایک مصداق ہے۔ خیر، اب چلتے ہیں آگے جو ہے وہ آیہ کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، کہ جب جو ہے وہ لوگوں کے نام اعمال منتشر ہو جائیں گے. اب ظاہر سی بات ہے کہ نام اعمال اس وقت ضرورت نہیں ہوگی, ہم آپ کو دکھیں, آپ آئے کریمہ ہے کہ اقرا کتاب کا کفا بنفس کل یوم حسیب, اپنے نام اعمال کو پڑھو, آج تمہارا نفس ہی جو ہے وہ اس کے حساب و کتاب کے لیے کافی ہے. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ, جب جو ہے آسمان کے پردے ہٹا دیے جائیں, یہ اشارہ اس بات کی طرف کہ جو حقائق پر مادیات کے پردے, یہ ایسی بات ہے یہ میٹیریل ورلڈ ہے, یہ جو ہم یہ مادی زندگی مادی دنیا, بہت سی چیزیں حقیقت ہیں, جنت ہے جہنم ہے ملائکہ
اس کو ہم
دیکھ نہیں پا رہے, تو وہ پردے ہٹا دیے جائیں,
صرف ایمان کے ذریعے سے اس پہ, یہ دین ہے, یہ ایمان ہے, یہ عقیدہ ہے کہ جو ہمیں اکساتا ہے کہ ہم ان چیزوں پر ایمان رکھیں,
جی جی,
لیکن ہمیں نظر نہیں آتی.
ہاں, لیکن جب قیامت آئے گی تو اس وقت کیا ہوگا کہ ہر چیز سے پردے ہٹ جائیں گے, انسان حقیقت کا مشاہدہ کرے گا, ہر چیز کو اس کی حقیقی شکل میں دیکھے گا.
سبحان,
اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ, جب جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا, اور دوسری جگہ ارشاد ہے کہ جہنم جو ہے لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ, کافروں کا احاطہ کیے ہوئے. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ, کہ جب جو ہے وہ جنت قریب کر دی جائے گی. یہاں پہ واقعی انسان اگر توجہ کرے, دیکھیں تفسیر کے لیے منع کیا گیا, ہر انسان کو تفسیر نہیں کرنی چاہیے قرآن کی, اور تفسیر کے اپنے شرائط, مگر غور و فکر اگر خالی انسان کرے تو بہت سے نکات اس کے سامنے آتے ہیں. اب یہی آئے کریمہ ہے وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ, کہ جب جنت کو قریب کر دیا جائے, یعنی جنت زمان و مکان کے لحاظ سے, اسباب و وسائل کے لحاظ سے قریب کر دی جائے گی, مومن جو ہوں گے متقی افراد جو, ان سے قریب کر دی جائے گی. اچھا یہ نہیں کہا جائے, کہا جا رہا ہے کہ مومنوں کو جنت سے قریب کر دیا جائے گا, بہت ہی اچھا نقطہ ہے اس میں, دیکھیں کہا جا رہا ہے کہ جنت ان کے قریب, یعنی یہ بھی ان کا احترام اس قدر ہوگا کہ بجائے کہ وہ جنت سے قریب کر دیے جائیں, جنت ان سے قریب کر دی جائے گی.
کیا
جنت ان کے سامنے لا کے,
یعنی جنت کو ان لوگوں کے لیے بنایا گیا, بنایا گیا ہے, لہٰذا جنت گویا پیش کر دی جائے گی,
خود اٹھ کے آ جائے گی ان کے پاس, بجائے کہ یہ جائیں جنت میں, خود جنت ان کے پاس آ جائے گی. اس لیے جنت قریب کر دی جائے گی ان سے جو مومنین ہوں. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ علیمت نفس ما احورت, کہ جو ہے وہ ہر نفس کو معلوم ہو جائے گا جو اس نے حاضر کیا تھا, یا دوسری سورہ کہف ارشاد ہوتا ہے بابا جدو ما عملوا حاضر, جو انسان نے دنیا میں عمل انجام دیا تھا اس کو وہاں پہ مجسم پائے گا, اس کو
سب نظر آئیں گے, اس کو
حاضر و ناظر پائے گا. یا سورہ زلزال میں ارشاد ہوا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, جو انسان نے ایک ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہاں بھی وہ دیکھے گا, اگر ایک ذرہ برابر بھی بدی یا گناہ کیا ہوگا وہ اس کا وہاں پہ مشاہدہ کرے گا.
یقین,
تو یہ ایسی بات ہے.
یہ میں کچھ اگلے سوال کی طرف جانا چاہتا ہوں, اور وہ یہ کہ یہاں پہ رسول کریم کا ذکر کیا گیا, ایک رسول کا ذکر کیا گیا, اس رسول سے مراد کون ہے, اور وہ جو صفات بیان کی گئی ہیں, غالباً جس طرح سے ابھی نشر ہو رہا تھا اسی پروگرام کے درمیان,
جی جی,
کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے سے رسول سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے, تو ان کی صفات کا ذکر کیا گیا ہے, تو یہ جو صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے یہ کون سی صفات ہیں اور اس کا ہدف اور مقصد کیا ہے؟
جی دیکھیں, چونکہ اس وقت لوگوں کے ذہنوں میں سوال تھا کہ یہ جو قرآن ہے یہ جو ہے وہ جادوگروں کے کلام سے لیا گیا ہے, یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ تھا کہ ان جادوگروں سے لیا, یا پھر جو ہے وہ ان کے اپنے خیالات ہیں, وہ شیطانی ہے جس طرح ان کا جو اپنا عقیدہ تھا معاذ اللہ, وہ ان خیالات کا مجموعہ ہے. تو یہاں پہ پروردگار اس کے رد کر رہا ہے, یہ جو بات کی آیت کریمہ جو آپ نے اشارہ کیا, اور اس میں جناب جبریل علیہ السلام کا جس میں ذکر ہوا ہے آیت نمبر 19 سے, ارشاد ہوتا ہے انہ لقول رسول کریم, کہ یہ جی قرآن جو ہے وہ ایک محترم پیغمبر جو ہے, جو رسول ہے, جو فرستادہ ہے, جناب جبریل علیہ السلام مراد ہے یہاں پہ رسول سے, یہ ان کا قول ہے. اور میں یہاں کے اوپر یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ جو صفات بیان ہو رہے ہیں جب یہ آیات نازل ہوئی تو
ذی قوت عند ذی العرش مکین
مطاع ثم امین, تو یہ جب آیتیں نازل ہوئیں تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب جبریل سے فرمایا کہ کتنی اچھی حمد و ثنا اور کتنی اچھی تعریف کی ہے تمہاری پروردگار نے, ما احسن الثناء علیک ربک, کتنی اچھی تعریف کی. اور اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ یہاں پہ تمہاری قوت کا ذکر ہوا ہے, یہاں کے اوپر جو تمہاری امانت داری کا امین کہا گیا ہے, تو یہ کیا قدرت ہے تمہاری, ما کانت قدرتک, ماں کانت
تمہارے پاس کیا کتنی طاقت ہے یا کیسی ہے
یا تمہاری امانتداری کیا ہے ہم کو بھی بتاؤ. تو اللہ تعالیٰ بھی آئیں گے ان صفات کو ہم ذکر کریں گے, پہلے اس کو بیان کر دیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میری قدرت یہ ہے کہ میں نے شہر لوط, قوم لوط کے جو شہر تھے وہ چار شہر تھے, اور ان چار شہروں میں ہر شہر میں 400,000 جنگجو رہتے تھے.
اچھا.
ان چار شہروں کو میں نے زمین سے اٹھایا, اٹھانے کے بعد ان کو آسمان, اپنی قدرت,
یعنی گویا زمین
اپنی قدرت کو بیان کر,
ان چاروں شہروں کو اکھاڑ دیا,
اکھاڑا اپنی جگہ سے, اس کو میں آسمان پہ لے گیا, اتنی بلندی پہ لے گیا کہ فرشتے بھی جو ہے وہ جانوروں کی آوازیں سن رہے تھے,
اللہ
ان کی فریاد کی آوازیں سن رہے. اس کے بعد میں کو پھر زمین پہ لے کے آیا, اور زمین پہ لانے کے بعد ان کو میں نے تہبالہ کر دیا کہ اپنی قدرت بیان کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ما کانت قدرت, وہ کہیں کہ میری امانت داری کا جہاں تک مسئلہ ہے تو آج تک جو بھی میرے ذمہ داری میرے ذمے تھی, میں نے کسی ذمہ داری میں بھی اپنے کسی بھی کام میں بھی کوئی خطا نہیں,
ذرہ برابر کوئی کوتاہی اور خطا نہیں کی. قبلہ یہاں پہ حسنی صاحب ایک بریک لیتے ہیں, انشاءاللہ بریک کے بعد یہ سلسلہ کلام اور یہ گفتگو جاری و ساری رہے گی, اور ذکر ہو رہا ہے اللہ کے مقرب ترین فرشتے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا, جو اللہ اور اس کے تمام انبیاء بالخصوص ہمارے آخری نبی حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک رابط کی حیثیت, ایک قاصد کی حیثیت رکھتے ہیں, اور ایک عظیم فرشتے ہیں. تو ناظرین پروگرام یہاں پہ وقفے کا انشاءاللہ ٹائم ہوا ہے, وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے, پروگرام پیام رحمان آپ کے لیے نشر کیا جا رہا ہے.
جس پر خدا کو مقام ہے جس پر خدا کون مقام مہربان ہے, دنیا و آخرت میں وہی کا ہر شے اسی کے کرم کے حصار میں, ہر شے رسان ہے, سارے جہان کا وہی روزی رسان ہے. Oh. ذرے ذرے میں اس کا نشان ہے، لا ریب اس کی ذات۔
ناظرین، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، پروگرام پیام رحمان آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس میں ہم سورہ تکویر کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے مہمان جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب ہیں۔ بغیر کسی وقت ضائع کیے میں چلتا ہوں قبلہ حسنی صاحب خدمت میں۔ جی حسنی صاحب، آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طاقت اور قدرت جو پروردگار نے اس فرشتے کو عطا کی ہے، جو جبرائیل امین بھی ہے، اس کی صفات کا ذکر کر رہے ہیں۔
جی تو میں پیش پر، وقت کم ہے، باتیں بہت ہیں، سب تک تو نہیں پہنچایا جا سکتا، لیکن میں بیان کرنا چاہتا کہ یہ صفات جو ہے وہ یعنی پروردگار نے جو ہے وہ اپنے ایک مقرب فرشتے اور اپنے فرستادہ کے بیان کے، جو در حقیقت ہر نمائندے کے صفات ہو سکتی ہیں، ہر امبیسٹر کے صفات ہو سکتی ہیں، ہر سفیر کے صفات ہو سکتی ہیں، جس میں ایک صفت یہی کہ اس کو صاحب قدرت پاور ہونا چاہیے، اس کے اندر پاور ہونا چاہیے، دوسری یہ کہ کریم ہو، محترم ہو،
ہمارے پاس ایک منٹ رہتا ہے،
محترم ہونا چاہیے اس کو، اس کے ساتھ ساتھ اس کی اطاعت کی جانا چاہیے، اور آخری صفت جو بیان ہوئی ہے وہ امانت داری اس کے اندر پائی جانی چاہیے، یہ اس کے صفات ہیں۔
بہت بہت شکریہ۔ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ایک منٹ رہتا ہے، اور لہذا اس ایک منٹ میں ایک اور سوال تھا کہ آیت نمبر 28-29 کی تفسیر چاہ رہے تھے ہم بیان کریں، لیکن وقت نہیں بچے گا ہمارے پاس۔ بہت بہت شکریہ قبلہ آپ کا، پروردگار جو بھی آپ نے زحمت کی ہے پروردگار اسے اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اور آپ تمام ناظرین کی خدمت میں ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان ممکن ہے بعض ممالک میں کل سے یا بعض ممالک میں پرسوں سے باقاعدہ شروع ہو جائے، اپنی تمام برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں کے ساتھ آنے والا ہے یہ مہینہ، مبارک مہینہ۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں، ہمارے مہمان کو، اور سحر عالمی نیٹورک، بالخصوص پیام رحمان کے تمام دوستوں کو جو کیمروں کے پیچھے مصروف رہتے ہیں، مصروف عمل رہتے ہیں اس لائیو پروگرام میں، ان کو اپنے دعاؤں میں نہ بھولیے گا۔ فی امان اللہ۔
یا من یرحم من لا ترحمه العباد، یا من یرحم من لا ترحمه العباد، یا من یرحم من لا ترحمه العباد، یا من یرحم